سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، حیات المسلمین کی روح نمبر 10 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جان کے حقوق ادا کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس روح میں وہ آیات اور مبارک احادیث جمع فرمائی ہیں جن سے جان کی اہمیت اور اس کے حقوق ادا کرنے کی تاکید اور اہمیت معلوم ہوتی ہے. آج اس سلسلے میں ایک اور حدیث انشاءاللہ تعالی ابھی پڑھی جائے گی، جس کا عنوان ہے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، یعنی 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، ان کی قدر کر لو. وہ حدیث یہ ہے، حضرت عامر بن میمون رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی ان اوقات کو دین کے کاموں کا ذریعہ بنا لو. نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، مالداری کو فقر و افلاس سے پہلے غنیمت سمجھو، فراغت اور اطمینان کو مشاغل اور تفکرات میں مبتلا ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھنے کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے واسطے بہت ہی اہم ہیں اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا جب یہ نعمتیں حاصل ہوں تو ان کو صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر استعمال کر لو، یعنی ان کو جہاں تک ہو سکے آخرت کے کاموں میں لگا لو، دین کے کاموں میں استعمال کر لو، نیک کاموں میں استعمال کر لو۔ نیک کاموں میں استعمال کرنا ان کی قدر دانی ہے، اور دنیا کے جائز کاموں میں لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے جائز کام بھی بہرحال جائز ہے اور جائز کام بھی خیر کا کام ہے۔ ہاں، گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کرو، بدیے کاموں میں استعمال نہ کرو، برے کاموں کے اندر استعمال نہ کرو، یہ یوں ہی ان کو ضائع و برباد نہ کرو کہ یہ جو اوقات ملے ہیں جن کے اندر یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہوں اس کو یوں ہی بیکار باتوں میں، بیکار اور فضول کاموں میں، بیکار اور فضول بحثوں میں، بیکار اور فضول بیٹھکوں میں ادھر ادھر لیٹ بیٹھ کر اس کو ضائع نہیں کرو، کیونکہ ضائع کرنے کا جو نقصان ہے وہی بہت بڑا نقصان ہے۔ اور یہ جو نعمت زندگی اللہ پاک نے دی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس کا ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے، لہذا جو لمحہ جو وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائے گا وہ کھرا ہو جائے گا، قیمتی بن جائے گا، اس کا جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ ایسے ضائع کر دیا تو نقصان، اور اگر خدا نخواستہ کسی گناہ میں گزار دیا تو بڑا نقصان۔ یہ پانچ نعمتیں ہیں جن کی قدر دانی کی آپ نے تلقین فرمائی ہے، جن میں سے سب سے پہلے جوانی کو فرمایا آپ نے کہ جوانی کو شباب قبل حرمی کا، اغتنم خمسن قبل خمسن شباب قبل حرمی کا، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، ان کی قدر کر لو، جس میں سے پہلی چیز تمہیں شباب قبل حرمی، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ جوانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ زندگی کا سب سے زیادہ سنہری زمانہ ہے، یہ انسان کی زندگی سنہری دور ہے، بچپنا تو ناسمجھی کا زمانہ ہوتا ہے، کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں آدمی کے اندر اتنی عقل نہیں ہوتی، اتنی سمجھ نہیں ہوتی، اتنا شعور نہیں ہوتا، تو وہ تو کھیل کود میں ہی عام طور پر آدمی کا گزر جاتا ہے، کھیل کھیلے کچھ پڑھ لیتا ہے، کچھ حاصل بھی کر لیتا ہے۔ اصل جو زندگی کا دور ہے وہ ہے جوانی، کیونکہ جوانی کے اندر انسان کی ساری طاقتیں اپنے شباب پر ہوتی ہیں، دل بھی، دماغ بھی، اعصاب بھی، اعضاء بھی، پٹھے بھی، اعضاء بھی، ساری چیزیں تندرست توانا ہوتی ہیں اور طاقتور ہوتی ہیں، اور آدمی جی چاہتا ہے کہ جو چاہے کر لوں۔ تو جوانی کا جو زمانہ ہے یہ بڑی نعمت ہے، اس کو دنیا کے جائز کاموں میں بھی آدمی استعمال کرتا ہے، دنیا میں بھی ترقی کرتا ہے، اور آخرت کے لیے بھی اس سے بہتر زندگی کوئی دور نہیں۔ اسی لیے جو آدمی اپنی جوانی کو نیک کاموں میں لگاتا ہے، گناہوں سے بچنے میں خرچ کرتا ہے، اور علم دین حاصل کرنے میں لگاتا ہے، اس پر عمل کرنے میں لگاتا ہے، دوسروں تک دین پہنچانے میں لگاتا ہے، دوسروں کو دعوت دینے میں لگاتا ہے، اور جتنے بھی دین کے کام ہیں حسب توفیق حسب موقع کسی نہ کسی نیک کام میں اپنی اس جوانی کو صرف کرتا ہے، تو اس کا بڑا ثواب اور اس کے بڑے فضائل ہیں اور اس کے بڑے فوائد ہیں، جن میں سے ایک فضیلت اس وقت یاد آئی کہ قیامت کے دن جب ہر طرف تباہی بربادی ہولناکی خوفناکی پھیلی ہوئی ہوگی، حساب و کتاب کا دھڑکا لگا ہوا ہوگا، اور سورج قریب آ جائے گا جس کی وجہ سے سخت گرمی کا عالم ہوگا، جس کی تکلیف کا ہم یہاں کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ایسے تکلیف کے دن میں، ایسے گھبراہٹ کے دن میں، ایسے خوف کے دن میں اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دی، جب عرش الہی کے سوا کوئی اور سایہ نہیں، اپنے عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ ان کو بلا لیں، اور عرش کے نیچے جانے کا مطلب یہ کہ اب وہ قیامت کے دن کی جتنی بھی تکلیف ہے، گھبراہٹ اور بے چینی ہے، پریشانی ہے، گرمی ہے، پیاس ہے، ان سب سے وہ محفوظ ہوں، وہ عرش الہی کے سائے میں جا کر کے نہایت آرام میں ہوگا، راحت میں ہوگا، سکون میں ہوگا، چین سے ہوگا، راحت سے ہوگا، بے فکر ہوگا، کوئی اس کو خوف کوئی دھڑکا نہیں ہوگا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو نصیب فرمائے، تو 7 آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے، ان 7 میں ایک ہے ورجل شاب النشا فی عبادت اللہ او کما، ایک وہ جوان جو جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پلا اور بڑھا، لیکن اس نے جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں گزاری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری، کیونکہ جوانی کے اندر انسان کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، اس لیے ہر قسم کے گناہ کرنے کو بھی بڑا دل چاہتا ہے اور اس کو موقع بھی ملتے ہیں، لیکن ان موقعوں سے بچنا، اپنا گناہ سے بچانا آسان بھی بہت ہوتا ہے، جیسے کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے بچنا بھی آسان ہوتا ہے، کیونکہ پوری طاقت موجود ہے، وہ طاقت جیسے گناہ سے گناہ کرنے میں استعمال ہو سکتی ہے، گناہ سے بچنے میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، آرام سے تہجد پڑھ سکتا ہے، تمام اشنا اچاش ابابین نہایت آرام سے پڑھ سکتا ہے، جہاد بھی بڑے آرام سے کر سکتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی خوب کر سکتا ہے، علم سیکھنے سکھانے میں بھی اپنے آپ کو لگا سکتا ہے، اور دین کے علم پڑھانے میں بھی لگا سکتا ہے، یعنی جتنے بھی دین دنیا کے کام ہیں وہ جوانی میں سب آدمی آرام سے کر سکتا ہے، ایسے اللہ پاک طاقت دے دیتے ہیں جو جوانی کے اندر تقریباً ہر آدمی کو حاصل ہوتی ہے، تو اس جوانی کے اندر اگر آدمی چاہے تو گناہوں سے بچا کر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر شریعت کے مطابق اپنے آپ کو چلا سکتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کو کہتے ہیں، عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اس کا یہ زبردست ثواب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے جوان کو اپنے عرش کے نیچے بلا لے گا، اب اس سے بڑا فائدہ ہمیں ہو کیا ہوا، اور یہ جوانی قدر ہے، اللہ تعالیٰ نے جوانی دی وہ اسی لیے دی، اس جوانی کو ہم اچھے کاموں میں لگائیں، نیک کاموں میں لگائیں، دینی کاموں میں لگائیں، گناہوں سے بچنے میں لگائیں، اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ بھائی مشکل بہت ہو، مشکل نہیں. حضرت خانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض جنسی گناہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی کے اندر ان سے بچنا مشکل ہے اور بڑھاپے میں آسان ہے. جوانی میں بچنا آسان ہے، بڑھاپے میں مشکل. وجہ اس کی حضرت نے یہ بیان فرمائی کہ دراصل جوانی میں جیسے آدمی گناہ کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، بچنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، طاقت ہے جسم کے اندر، بچ بھی سکتا ہے. اور بڑھاپے میں انسان کے اعضا کمزور ہو جاتے ہیں، جب کمزور ہو جاتے ہیں تو بچنے کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگر کسی گناہ میں اس کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو جائے تو بعض دفعہ اس کا بچنا بھی مشکل ہوتا ہے. بچنا بھی چاہے تو بچنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کمزوری ہے اندر، اس کمزوری کی وجہ سے اب بچنے کی طاقت کمزور ہو گئی ہے. کمزور ہوگی تو پھر رکنا بھی مشکل ہوگا، پھر گاڑی کی بریک کی طرح ہے، اگر بالکل 0 میٹر گاڑی ہوگی تو اسے دوڑنے میں تیز ہے، روکنے میں بھی تیز ہے. بریک لگاؤ آنن فانن گاڑی جہاں کو روکے تو رک جائے گی. اور جو 10 سال پرانی گاڑی ہے تو جس کو چلانے میں مصیبت ہوتی ہے، روک کے دیکھو تو رک جائے، جہاں روکو گے 10 گز آگے جا کے رکے گی. بعض ایکسیڈنٹ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ بریک صحیح کام نہیں کرتے. تو جیسے پرانی گاڑی کے بریک بھی تو کمزور ہو جاتے ہیں، ایسے بڑھاپے میں آدمی کے بچنے کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے. لہذا بڑھاپے میں اگر کوئی گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ جوانی میں بچنے کی مشق کرے. جو جوانی میں اپنے آپ گناہوں سے بچنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا بڑھاپا بھی عفت اور پاک دامنی میں گزرتا ہے. اور جو جوانی میں بد نظری کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، دوسرے گناہوں کے مبتلا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر میں پاک دامنی کی زندگی گزاروں گا، غلط. جب بوڑھا ہو جائے گا تو جوانی سے زیادہ بد نگاہی کرے گا، بد نظری کرے گا اور دوسرے گناہوں میں زیادہ مبتلا ہو. اللہ بچا. تو جوانی کے اندر گناہ سے بچنا بھی آسان ہوتا ہے، ایسے نیک کام کرنا بھی آسان ہے. عام طور پر جو لوگ جوانی کے اندر نیک ہوتے ہیں ان کا بڑھاپا بھی نیکی میں گزرتا ہے، وہ بڑھاپے میں جا کر کے اور زیادہ نیک متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے. تو جوانی جو ہے بھائی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ضائع کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے اندر اس کو یا تو بیکار کاموں میں گزار دیتے یا پھر اللہ بچائے گناہوں کے اندر گنوا دیتے. کیونکہ انسان کی چاہت تو ہر قسم کی چاہت انسان کی جوانی جوان ہوتی ہے، تو جتنے بھی گناہ کے تقاضے ہیں وہ بھی جوان ہوتے ہیں. بس وہ کبھی اسے مبتلا ہو گیا، کبھی اسے مبتلا ہو گیا، کبھی اس میں مبتلا ہو گیا، کبھی اس میں مبتلا ہو گیا، گناہوں میں مبتلا ہو گیا، یا پھر وہی جیسا بھی میں نے فضول یاد میں مزے سے گھنٹوں بیٹھے ہیں، چاہے 10 منٹ میں پینے کی ہے 1 گھنٹہ گزار دیا چائے پینے، بس چسکی لے رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، چسکی لے رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، چسکی لے رہے ہیں اور جناب ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں، بیکار وقت ہے. وہ چھٹی جو گزارنی چاہیے یاد الہی کے اندر، وہ اسی طریقے سے یاروں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں، باتیں کرنے میں، ادھر ادھر کی بحثیں کرنے میں، فضولیات میں، لایانی کاموں میں. اور آج کل تو اچھا اللہ بچائے ٹی وی وی سی آر کیبل کا دور ہے، جوانوں کی جوانی ذرا آج کل زیادہ تر اس میں تباہ اور برباد ہو گئی، ان گناہوں میں برباد ہو گئی. ٹی وی دیکھنا، پھر ٹی وی کے اندر فلمیں دیکھنا، کیبل کے ذریعے دنیا کی ننگی فلمیں دیکھنا، انٹرنیٹ تو تب دنیا ننگی دنیا اس میں تو آباد ہے، زیادہ سے بٹن دباؤ اور ساری ننگی چیزیں باہر سامنے. اس میں جوانی برباد ہے، اللہ ماشاء اللہ. یہ ہے اپنی جوانی کو برباد کرنا. جوانی اس لیے تاکہ آدمی اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے کردار کو درست کرے، دینی علوم حاصل کرے، دنیا کے جائز علوم حاصل کرے، دنیا کے اندر بھی ترقی کرے اور آخرت کے کاموں میں بھی ترقی کرے. مزدور صاحب اس جوانی، بڑھاپا اور بچپن کے بارے میں فرماتے ہیں، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا. دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نہ جا. سبحان اللہ، جو آخرت میں کامیاب ہو گیا اللہ پاک فرما رہے حقیقت میں وہ کامیاب ہوا، جو آخرت کے عذاب سے بچ گیا، آخرت کی ذلت سے بچ گیا، آخرت کی رسوائی سے بچ گیا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا پروانہ مل گیا اور جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو خدا نہ خواستہ جو جہنم میں گیا وہ تو تباہ ہو گیا، وہ تو ناکام و نامراد ہو گیا. تو دار فانی کی سجاوٹ پر جا، دار فانی کی سجاوٹ کو نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من بجا. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. تو دوسرے فرماتے ہیں جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی. یہ ہے آج کل کی جوانی کا مسئلہ، جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا، کھیلنے میں بچپنا گزر جاتا ہے، تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی. بدمستیوں یہ جنسی گناہ ہے، جنسی گناہوں کے اندر انسان کی جوانی بعض دفعہ ضائع ہو جاتی ہے. جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گنوایا، تو بس یوں سمجھ زندگانی گنوائی. اور جس نے زندگی برباد کر دی تو وہ تو پھر دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا، خسرت دنیا اور آخرت کا مزدان، کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. لہذا جوانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے، اس میں دنیا کی فلاح بھی پوشیدہ ہے، آخرت کی فلاح بھی پوشیدہ ہے. لہذا اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اور قدر یہ کہ جوانی کو جہاں تک ہو سکے نیک کاموں میں استعمال کر لینا چاہیے، آخر کاموں میں استعمال کر لینا چاہیے، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، بری مجلسوں سے، بری محفلوں سے، برے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے تین کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے اہم اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے. یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنے سے انشاءاللہ تعالی یہ جوانی آخرت کاموں میں لگ جاتی ہے. اور ان کے ساتھ رہنے سے یہ جو نفس و شیطان ہر وقت ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ نفس و شیطان جو انسان کو جوانی کو غلط استعمال کرنے کی طرف لگاتے ہیں اور طرح طرح کے تقاضے دل میں پیدا کرتے ہیں اور غلط غلط راہیں انسان کو دکھاتے ہیں، ان کو چلنے سے آدمی بچا. عام طور پر ہر آدمی کو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ کبھی تو انسان کے دل میں نیک کاموں کے بڑے جذبات اٹھتے ہیں اور آدمی دل چاہتا ہے کہ بس میں رات دن نیک کاموں میں لگا رہا ہوں, تہجد بھی پڑھ رہا ہے, عشاء بھی پڑھ رہا ہے, تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے, تلاوت بھی کر رہا ہے, نظر کی بھی حفاظت کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, گناہوں سے بھی بچ رہا ہے, اچھے کاموں میں بھی لگا ہوا ہے. چند روز کے بعد یہ سب کچھ غائب ہو جاتا ہے اور طبیعت ایسی اچاٹ ہو جاتی ہے کہ بس پھر نہ نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے, نہ نیک کام کرنے کو دل چاہتا ہے, تو گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ کرنے کو طبیعت چاہتا ہے. اور بعض لوگ پھر اس کے آگے ہتھیار بھی ڈال دیتے ہیں, بعض لوگ اس کے آگے ہتھیار بھی ڈال دیتے ہیں, پھر سب نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں اور تسبیحات چھوڑ دیتے ہیں, سارے نیک کام چھوڑ کر کے بس اللہ بچائے, جیسا نفس الشیطان کہتا ہے اسی طرح گناہوں کی پرڑی بھی چل پڑتے ہیں. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ حال تو آتا ہے, یہ حال تو پھر بھی آتا ہے, لیکن سنبھل جاتا ہے. ان کی صحبت کی برکت سے, ان کی رہنمائی کی برکت سے, ان کی باتوں پر عمل کرنے کی برکت سے آدمی سنبھل جاتا ہے, اور بہکنے سے اور بھٹکنے سے اور گناہوں کے چھوڑنے سے محفوظ رہتا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں تو کسی نے کسی راہبر رہنما کی ہر قیمت پر ضرورت ہے, خاص طور سے جوانوں کے لیے. جوان کے لیے تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ ان سے مشورہ کرتا رہے, ان سے ملتا رہے, اپنا ہر حال ان کو بتاتا رہے, جیسے وہ کہے ویسا کرتا رہے. پھر بھی طبیعت میں کبھی شوق آئے گا, کبھی بدشوقی پیدا ہوگی, کبھی شوق آئے گا, کبھی بے شوقی پیدا ہوگی, لیکن وہ محفوظ رہے. ایک کام تو یہ ہے بھائی, اصل کام تو یہ, جب تک کوئی ایسا نہیں کرے گا یہ اس کی نیکی کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے, چلے گا اور پھر اٹک اتر جائے گا. اور دوسرا کام یہ کرے کہ ذکر اللہ کثرت سے کرے, اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے, اللہ جل شانہ کی محبت میرے دل میں آ جائے اور اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھ سے خوش ہو جائے. ہر نیک کام میں یہ نیت ہوتی ہے, لیکن ذکر میں خاص طور سے یہ نیت کرے, اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے. اب یہ کثرت سے کرنا میں نے کہہ تو دیا, لیکن اس کے لیے بھی ہر آدمی کے حال کے مطابق کثرت الگ الگ ہے, اور یہ بھی اللہ والا ہی بتائے گا کہ تم کتنا کرو کتنا نہیں کرو. لیکن بھرا دوسرا کام جو ہے کثرت ذکر اللہ ہے, ذکر اللہ کی کثرت کی برکت سے انسان کے دل کی کایا پلٹتی ہے, اور اس کے دل میں جو گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان میں لگام پڑتی ہے, اور آدمی جو بے مہار ہوتا ہے اس سے کسی حد تک اس میں بچاؤ آ جاتا ہے. ذکر اللہ کی برکت سے انسان کے دل کی حالت بدلتی ہے, اور پھر اچھے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے, گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے, گناہوں سے بچنے کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت کی مزید توفیق ہوتی ہے, شوق پیدا ہوتا ہے, اور نیک بننے کی اس کے اندر صلاحیت ابھرتی ہے. اتنا بڑا نفع ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر اللہ کی کثرت. تو تیسرا کام پرہیز کا ہے, فرائض واجبات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بری صحبتوں سے, برے دوستوں سے, بری مجلسوں سے, بری محفلوں سے, برے برے کاموں سے, اور جو چیزیں آج کل کثرت سے گناہوں کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں, جیسے ٹی وی ہے, وی سی آر ہے, انٹرنیٹ ہے, کیبل ہے, فلمیں ہیں, ہنگامے ہیں, ڈرامے ہیں, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو زہر ہیں, سمجھ لیجیے, انسان کے دین و ایمان کے لیے زہر ہیں. یہ ان سے اور ایسے لوگوں سے جو اس قسم کی چیزوں کے شوقین ہیں ان سے دور پرہیز کر. تو جب جب کوئی تین کام کرے گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ اور کسی اللہ والے کی رہنمائی اس کو حاصل ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ جوانی جو ہے سنہری ہو جائے گی, یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جائے گی, اس کی عبادت میں لگ جائے گی, اس کی اطاعت میں لگ جائے گی, گناہوں سے انسان کو بچنے کی توفیق ہو جائے گی. اس طرح سے اسی معنی میں جو قدر ہونی چاہیے وہ ہو جائے گی, اور پھر انشاءاللہ اس کے جو فضائل و برکات ہیں وہ حاصل ہوں. جس میں انشاءاللہ یہ فضیلت بھی ہوئی کہ جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت طاعت میں گزرے گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. ایک عجیب قصہ مجھے یاد آیا, وہ قصہ نیک صحبت پر یاد ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک بازار سے گزر رہا تھا, وہاں میں نے ایک لوہار کو دیکھا تو میں دیکھتے رہ گیا. عام طور پر لوہار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوہے کی سلاخیں بھٹی کے اندر ڈالتے ہیں, اس کو تھپاتے ہیں, جب لال ہو جاتا ہے اسے نکال کر اس کو کوٹ پیٹ کر مختلف اوزار پرزے بناتے ہیں. وہ جب لوہے کو اندر سے نکالتے ہیں تو یہ زنبور استعمال کرتے ہیں, گلاس کی طرح ہوتا ہے, اس سے پکڑ کے نکالتے ہیں, کیونکہ اندر تو آگ ہی آگ ہوتی ہے, وہ خود لوہا آگ کی طرح سرخ ہوتا ہے. مگر اس لوہار کو دیکھا کہ وہ اندر ہاتھ دے رہا تھا بھٹی میں اور آرام سے اندر سے انگارے کی طرح جو لوہا آگ میں گرم ہوا تھا اسے ہاتھ سے پکڑ کے نکالا اور اس نے آئرن پہ رکھا اور ہتھوڑے سے اس نے پیٹا. اب یہ تو حیرت کی بات ہے, یہ نہیں اس میں میں دیکھتے ہی رہ گیا. کبھی میں اپنی آنکھیں ملوں, کبھی میں سوچوں کہ صحیح دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھ رہا ہوں, یہ واقعتا ایسے ہی ہو رہا ہے یا کہیں خواب تو نظر نہیں آ رہا. وہ لوہار بھی دیکھ کر مجھے حیران ہو رہا کہ یہ مجھے دیکھ کر کیوں حیران ہو رہا ہے. اس نے سوچ سمجھ گیا کہ بھائی حیران کیوں ہو رہا ہے, تو اس نے بلایا یہاں ہو گئے. وہ آ گیا, اسے کہا کہ بھائی تم مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے ہو. ہاں جی حیران ہو رہا ہوں, اور کیا نہیں ہو رہا ہوں, حیران ہی ہو رہا ہوں, ایسا تو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا. تو اس کو لوہار نے کہا کہ تم یہ بھی سمجھ لو کہ میں کوئی اللہ والا ہوں, بزرگ ہوں, کیونکہ بزرگوں کی کرامت بڑھاتے ہیں تو تم سمجھ لو کہ یہ شاید میری کرامت ہے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی یا تو یہ میرا خواب ہے, اور خواب نہیں ہے تو بھائی کوئی اللہ والا آدمی ہے جس کو اللہ پاک نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ یہ بھٹی میں بھی ہاتھ دے رہا, اور ہاتھ بھی نہیں جل رہا ہے اس کا. ساری دنیا تو بھٹی میں زمبور کے ذریعے لوہا نکالتی ہے اور رکھتی ہے, یہ ہاتھ ہی کو استعمال کر رہا ہے, ہاتھ ہی نہیں جل رہا ہے اس کا. تو آگے نہیں, میں کوئی بزرگ آدمی نہیں ہوں, میں بھی ایک عام مسلمان کی طرح ہوں, لیکن یہ جو میرے ہاتھ پہ آگ اثر نہیں کر رہی ہے اس کا ایک حصہ ہے وہ میں تمہیں سنا. پھر اس نے قصہ سنایا کہ قصہ یہ ہے کہ دراصل میں تھا ایسے پھر آوارہ آدمی, جیسے لوگ دین سے دور لوگ ہوتے ہیں, میں بھی ایک مسلمان تھا لیکن تھا دین سے دور اور جوان تھا, اور گناہوں کے تقاضے مجھ پر ہر وقت سوار رہتے تھے. تو ایک دن میں ایسے اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لڑکی آئی اور اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ جناب میں بالکل مجبور اور مشتر ہو کر آئی ہوں، میرے یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جان بچانے کے لیے تمہارے پاس سوال کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو یہ سن کر بجائے مجھے اس پر رحمانے کے شیطان کا بھوت مجھ پہ سوال ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھ کو اچھی طرح کھلاؤں گا پلاؤں گا، تیری ضرورت پوری ہو، گھر چلنا پڑے گا۔ جب میں نے یہ کہا تو اس نے منع کر دیا، کیونکہ گھر جانے کا مطلب واضح نہ بچا۔ ایک یا دو دن پھر وہ آئی اور پھر اس نے کہا کہ میں بالکل حالت اضطرار کو پہنچی ہوئی ہوں، اپنی بھوک کی حالت فاقے کی وجہ سے نڈھال ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ میری مدد کرو۔ میری نالائکی کہ میں نے پھر اس سے یہ کہہ دیا کہ چل گھر چل، وہ اس وقت راضی ہو گئی اور میں دکان بند کر گھر چلا۔ گھر جا کر کے اس کو ہم نے ایک جگہ بٹھا دیا، اور جب میں نے گناہ کا ارادہ کیا تو وہ مشرق کی طرح تڑپنے لگی، مشرق کی طرح تڑپنے لگی، جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے اس طرح وہ تڑپنے لگی۔ میں دیکھ کے گھبرا گیا اور ڈر گیا۔ میں نے اسے پوچھا کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے تم؟ اس نے کہا مجھے اللہ تعالی سے ڈر لگا۔ جب اس نے یہ کہا تو مجھے بھی اللہ تعالی کا خوف آتا کہ یہ بیچاری حالت اضطراب میں ہے اور اس حالت میں بھی اس کو اللہ تعالی کا اس قدر خوف ہے۔ میں حالیہ گدھا، میں مجھے اتنا بھی خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے مجھے بھی خوف خدا میرے دل میں بھی آ گیا اور ایک دم میرا ہوش ٹھکانے آ گیا، اور شیطان کو جو بھوت سوار تھا وہ بھاگ گیا۔ میں بہت ہی شرمندہ اور نادم ہوا، پھر میں نے اس کو بڑے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور تمام ضروریات کے ساتھ میں اس کو اسے گھر پہنچا دیا۔ دن گزرا، رات آئی، میں سویا تو میں نے خواب دیکھا، تو دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت عورت میرے پاس آئی اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ تو نے مجھ کو پہچانا؟ نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا، کون ہے؟ اس نے عورت نے کہا کہ میں اس لڑکی کی ماں ہوں جو تیرے پاس آئی، اور پھر اس نے بتایا کہ دراصل میں بھی، میری جو بیٹی تھی وہ سید ہے، سید خاندان سے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا باپ سید تھا اور میں بھی اس کی بیوی تھی، یہ میری بچیاں تھیں جن میں سے ایک بچی تیرے پاس آئی تھی، ہم دونوں کا انتقال ہو گیا، یہ بچیاں گھر میں اکیلی رہ گئیں، کوئی ان کا کمانے والا نہیں، جو کچھ ہم چھوڑ کر آئے تھے جب تک وہ گھر میں تھا انہوں نے اسی پہ اپنا گزارا کیا، جب وہ ختم ہو گیا تھا ان کی یہ حالت ہو گئی کہ فاقے پر فاقے آنے لگے، فاقے بھی جب تک ان سے برداشت ہوئے برداشت کی انہوں نے، آخر ان کو حالت اضطراب کی نوبت آ گئی، اس لیے وہ اس حالت میں گزار پا سکتی۔ تو میں شکریہ ادا کرنا ہوں کہ اچھا ہوا تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور اس کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ تم نے اس کو اسے گھر پہنچا دیا، اور اس کے ضروریات کا بھی تم نے انتظام کر دیا۔ میں شکریہ بھی ادا کرنے آئی ہوں، یہ دعا کرنے کے لیے آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو دوزخ سے بچائے۔ رب دوزخ سے بچا، جسے تو نے میری بیٹی کی عزت کر لی. کہ میں اس کے بعد پھر صبح ہوئی میری آنکھ کھل گئی. بس وہ ایک دو دن تک تو میں اپنے حسب سابق میں بھی جیسے سب لوگ کام کرتے ہیں زبور کے ذریعے میں بھی اپنا کام کرتا رہا. پھر آدمی کام کرتا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ آدمی کے ہاتھ کو تپش لگتی رہتی ہے. تو آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا ہاتھ جلتا نہیں. ایک دو دفعہ میں ڈرتے ڈرتے ہاتھ اندر کیا پھر کھینچ لیا لیکن کچھ نہیں ہوا. پھر اسی طریقے سے ایک آدھ انگارا میں نے آگے پیچھے سرکایا ڈرتے ڈرتے کچھ نہیں ہوا. اور دھیرے دھیرے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ تو میرے ہاتھ پہ اثر ہی نہیں کر رہی. وہ اسی دن کی بات سے آدھے دن کی بات ہے کہ اب میں ہاتھ اندر گھما دوں تو مجھے کچھ نہیں ہوتا. وہ انگارے میرے پاس ایسے دل سے برف کے اولے. اب چاہے آگ کتنی بھی ہو میرے تو ہاتھ پہ کچھ اثر نہیں ہوتا. یہ ہے بھائی قصہ. اس نے دوہار نے یہ قصہ سنایا کہ یہ اس کی ماں نے جو مجھے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ حرام کر دے تو وہ دوزخ کی آگ تو دوزخ میں دنیا کی آگ بھی تو وہیں سے آئی. امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہو گئی. جب اللہ پاک نے یہاں مجھ پر آگ حرام کر دی تو انشاءاللہ آگے بھی حرام ہی رہے گی. تو دیکھو اس لڑکی کے دل میں خوف خدا تھا نا. ذرا سی صحبت اس کو حاصل ہوئی تو اس کے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہو گیا. وہ خود بھی گناہ سے بچی, اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ بھی گناہ سے بچ گیا. اور گناہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ یہ اس کو اعزاز مل گیا کہ انشاءاللہ جب دنیا میں اللہ پاک نے اس پر آگ کا جلانا روک دیا تو آگے بھی انشاءاللہ آگ اس کو نہیں جلائے گی. ذرا سے گناہوں سے بچ کے دیکھو کیسا کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ یہی ہو, یہ تو کرامت ہے. لیکن بہرحال گناہ سے بچنا جو ہے یہ جوانی کے اندر آسان ہے. بچ کے دیکھے آدمی, اور اس لیے بچے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بس یہ نہیں کہ وہ سوچے میرے ساتھ میں کچھ وہ غیر معمولی کچھ کام ہو جائے میرے ساتھ میں. اس کام کے لیے نہیں تو میں مخلص نہیں. اخلاص یہ ہے کہ اللہ پاک نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے بس بچے. فرائض واجبات ادا کرنے کا حکم دیا ہے بجا لائے بس. اللہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے بس سب سے بڑی چیز ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ پاک نے خاموشی میں تین چیزوں کو سب سے بڑا فرمایا ہے. اور واقعی تین چیزیں بہت بڑی, تین چیزیں اللہ پاک نے سب سے بڑی فرمائی ہیں. ایک تو اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا, اس میں تو کوئی شکی نہیں, کوئی شبہ ہی نہیں. اس کے اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا. دوسرے ولذکر اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت. اور تیسرے میں تیسرے ورضوان من اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز. سارے دین کا حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. سارے دین کا حاصل یہ, دین کے اندر دو چیزیں, عوامر اور نواہی. فرائض واجبات اور احکام کو بجا لانا, ممنوعات محرمات فواہشات منکرات اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, ان دونوں کے مجموعوں کو دین کہتے ہیں. دین پر عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے. تو بھائی جوانی تو بھائی ایسی, اس لیے جوانی قدر کرنی چاہیے. قدر یہی ہے کہ اپنی نظر کی بھی حفاظت کرے, زبان کی بھی حفاظت کرے, کان کی بھی حفاظت کرے گناہوں سے, اور دل کی بھی حفاظت کرے, اور دماغ کی بھی حفاظت کرے. کیونکہ دل و دماغ کے اندر بھی گناہوں کے بڑے خیالات و وساوس آتے ہیں. تو آنا تو غیر اختیاری ہے مگر ان پر عمل کرنا اختیاری ہے. نہ کرنا ہے اپنے اختیار میں, ان کو بھگاتا رہے عمل نہ کرے. عمل کرے گا تو پکڑ ہو جائے گی. لہذا فرائض و واجب تین باتیں میں نے عرض کی آپ کے سامنے. ایک تو کسی اللہ تعالیٰ کی صحبت اختیار کرے, اس کے بغیر تو کامیابی مشکل ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے خود اللہ اس کے رسول نے اس کی اہمیت بتلائی ہے, تاکید فرمائی. نمبر دو, ذکر اللہ کا ذکر. اس میں بھی کامیابی زیادہ تر جب ہوتی جب کسی اللہ والے کی رہنمائی میں آدمی ذکر کرتا ہے. اور تیسرے فرائض واجبات اور عوامل کے بجا لانے کے ساتھ ساتھ آدمی گناہوں سے بہت زیادہ بچے. آج کل گناہوں کے تقاضے بے شمار اور بہت ہی آسان اور بہت ہی عام ہیں, اتنے ہی زیادہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنی مت سمجھو. اس میں جو جوانی کو جب اس طرح کوئی اپنی جوانی گزار دیتا ہے تو پھر بڑی اس کا بڑھاپا نفع میں ہو جاتا ہے, اس کا بڑھاپا بھی نفع میں ہو جاتا ہے. وہ کیسے کہ جوانی میں جس قدر وہ نیک کام کرتا تھا, لازمی بات ہے ہم تو بڑھاپے میں آدمی اتنے کام نہیں کر سکتے. جوانی میں اگر تہجد پڑھتا تھا, آدھی آدھی رات کھڑا رہتا تھا, یا کیا ہی رات کھڑا رہتا تھا, بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے, بیماریوں کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے اتنی عبادت نہیں کر سکتا. جوانی میں اگر روزے رکھتا تھا, جون جولائی میں بھی روزے رکھ لیتا ہے آدمی جوانی کے اندر, بڑھاپے میں تو نہیں رکھ سکتا. بعض مرتبہ اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ فدیہ دینا پڑتا. یہ جو واضح بات ہے کہ جوانی کے اندر جتنے آدمی نیک کام کر لیتا ہے بڑھاپے میں عام طور پر اس نے نہیں کرتا, لیکن جس نے جوانی کو اللہ تعالیٰ کی بہت ہاتھ میں گزارا ہوگا اور جتنے اس نے کھانا خیر کرنے کی پابندی کی ہوگی اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ ان کو نہیں کر پائے گا, وہی جوانی کا ثواب اس کو بڑھاپے میں ملے گا. جو کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا اور جو نہ کر سکے گا اس کا بھی ثواب ملے گا. تو نفع میں ہوا نہیں ہوا, اور یہ بھی اس کا دار و مدار بھی جوانی کو نیک کام میں لگانے پر. یہ نہیں کہ جوانی تو گزار دی غفلتوں کے اندر, اب امید لگائے بڑھاپے کے اندر کہ اب بڑھاپے میں مجھے جوانی کا بھی ثواب مل جائے گا, پھر نہیں ملے گا. پھر تو جتنا کرے گا اتنا ہی ملے گا, جتنا نہیں کرے گا معلوم رہے گا. بڑھاپے میں بھی وہ بیماری میں بھی یہی قصہ یاد آ گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتوں کی عادت کے لیے تشریف لے گا, جب گئے تو دیکھا رونے رو رہے ہیں. تو یہ جب بیمار کرسی کرنے کے لیے گئے تھے, یہ سمجھے کہ شاید حضرت بیماری سے گھبرا کر رو رہے ہیں اور بیماری سے پریشان ہو کر رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو بہت بڑے صحابی ہیں حضور, وہ تو اتنا رونا نہیں چاہیے, اب ہم کیا صبر کی تلقین کریں. تو انہوں نے فرمایا بھائی میں بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ یہ بیماری میری بڑھاپے میں آئی ہے, جوانی میں نہیں. اور جوانی میں آتی تو فائدہ زیادہ تھا, اب بڑھاپے میں آ کے فائدہ کم ہے, اس نقصان کا رو رہا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ فرمائے کہ اصل میں اگر جوانی میں بیماری آتی تو جوانی میں تو میں بہت نیک کام اللہ کے فضل و کرم سے کر لیا کرتا تھا, تو بیماری میں اگر وہ نہ کر پاتا تو ثواب زیادہ ملتا بیماری کی وجہ سے. لیکن اب بڑھاپے میں بیمار ہونے کی وجہ سے پہلے نیک کام کر نہیں کر پا رہا میں, جتنے پہلے کرتا تھا اتنے تو مجھ سے نیک کام نہیں ہو رہے, اب کم ہو رہے ہیں, اب بیمار ہونے کی وجہ سے وہ بھی نہیں ہو رہے. نہیں ہو رہے تو اب ثواب تو مل رہا ہے لیکن اتنا نہیں مل رہا, اس پر رو رہے ہیں. اس پر رو رہے ہیں کہ وہ نفع جو پہلے ہو سکتا تھا اب نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا تو اس پر رونا آ رہا ہے. اللہ کیا کیا نا, ان کی سمجھ و فہم. اس لیے جس کی جوانی عبادت و طاعت میں گزرے گی اس کا بڑھاپا بھی سونا ہو جائے گا, قیمتی ہوگا. اس کے بعد فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ, صحت کو بیماری سے پہلے. جوانی کے بعد دوسری بڑی دولت اور دوسری بڑی نعمت جو ہے وہ صحت و تندرستی کی ہے, جس کی اہمیت پہلے بھی آپ کے سامنے کافی بیان ہو چکی ہے. اور عام طور پر جوان آدمی صحت مند بھی ہوتا ہے, اور سب جانتے ہیں کہ صحت ایسی بڑی نعمت ہے, صحت اتنی بڑی دولت ہے کہ دین اور دنیا کی فلاح اس کے ساتھ وابستہ ہے. بیماری بھی اگرچہ مومن کے حق میں نعمت ہے، مومن کے حق میں بیماری بھی بری چیز نہیں ہے. کیوں؟ جو احادیث اس سلسلے میں بیان ہوئی ہیں علماء کرام نے ان کو سامنے رکھا، جو خلاصہ نکالا وہ یہ فرمایا کہ مومن کو جو بیماریاں اور تکلیفیں آتی ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اسے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی اس کی گناہ مٹتے ہیں. جیسے بخار کے بارے میں ہے کہ جب بخار آتا ہے تو جس کو بخار آتا ہے اسے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں. اور بعض کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. بیماری کی وجہ سے وہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اور کسی کے حق میں بیماریاں اور تکلیفیں اور پریشانیاں درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں. اور بعض کے حق میں یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی اسی کی اسی کا حصہ ہے کہ بعض مرتبہ کسی بندے کا اللہ تعالیٰ کیا کوئی مقام اور درجہ مقرر ہوتا ہے کہ اس کو وہاں پہ پہنچنا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے وہاں نہیں پہنچ پاتا، اس درجے اور مقام تک اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا، عمل کم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ بیماریاں تکلیفیں دے دیتے ہیں. ان بیماریوں تکلیفوں میں مبتلا ہو کر وہ صبر کرتا ہے، صبر کرنے پر اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اس درجے کو پا لیتا ہے جو اس کے لیے اللہ پاک نے مقرر فرمایا ہے. تو یہ بیماریاں مومن کے حق میں فائدے سے خالی نہیں ہیں، مگر مانگنے کی بھی چیزیں نہیں ہیں. جب کسی کے پاس یہ تحفہ آ جائے تو پھر یہ سمجھے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، انشاءاللہ خیر سے خالی نہیں. ان میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ حالت صحت میں جتنے نیک کام کیا کرتا تھا، بیماری کی حالت میں اگر نہ کر سکا تو وہ اس صحت کی حالت کے اعمال صالحہ کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا. وہ صحت جو ہے اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، اس کے بارے میں کافی باتیں پہلے ہو چکی ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اپنی صحت کی بھی قدر کرنی چاہیے، صحت کی حفاظت کرنی چاہیے، ایسی غذائیں استعمال کرے جس سے صحت برقرار رہے، اور ایسی بیمار ہو جائے تو علاج معالجہ کرے تاکہ صحت بحال ہو جائے، اور کمزوری ہو جائے تو کمزوری دور کرنے کے لیے ایسی غذائیں اور دوائیں استعمال کرے جس سے کمزوری رفع ہو جائے، اور پھر ساتھ ساتھ پرہیز کرے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن سے صحت خراب ہوتی، جن سے بے راہ روی سب سے زیادہ صحت کو برباد کرنے والی چیز. انسان جنسی گناہ، شہوانی گناہ جتنے ہیں ان سے بے حد بچے، ان سے سب سے زیادہ آدمی کی صحت برباد ہوتی، ظاہری صحت بھی برباد ہوتی اور معنوی صحت بھی برباد ہو جاتی، یعنی روحانی صحت بھی خراب ہوتی اور ظاہری صحت بھی خراب ہوتی. اور ویسے ہر گناہ انسان کی صحت کو برباد کرنے والا ہے، گناہوں کے کرنے سے اور گناہوں کی کثرت سے بھی انسان کی صحت خراب ہو جاتی اور برباد ہو جاتی. عام طور پر یہ گناہ ہی انسان کی صحت کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے اپنے جس جس کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے اپنی صحت کی قدر کرے، اگر صحت نہیں ہے تو صحت حاصل کرنے کی کوشش کرے، علاج کی ضرورت ہو اعتدال کے ساتھ علاج کرے، ورزش کی ضرورت ہو ورزش کرے، غذاؤں کی ضرورت ہو غذا استعمال کرے، لیکن بہرحال اپنے صحت کی قدر کرے. صحت کی قدر یہی ہے کہ صحت جب حاصل ہو تو اس کو بھی آخرت کاموں میں لگائے، نیک کاموں میں لگائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں لگائے، اچھے کام کرے، دوسروں میں کام آئے، دنیا کے جائز اور مباح کام کرے، یہ صحت کی قدر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی تین چیزیں وہ انشاءاللہ آئیں گا.
اللہ وسلم سے سنا سے الحمد للہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني اتوب اليك واتوب الى المسلمين. اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ بھی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق اور ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی جوانی کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صحت کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مالداری کی بھی اور خوشحالی کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ فراغت اور فرصت کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور بہرحال یا اللہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان پانچ چیزوں کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس سلسلے میں ہماری مدد فرما، ہماری اعانت فرما، ہماری نصرت فرما، ہمیں نیک کاموں کی دائماً توفیق عطا فرما اور تمام گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے نیک و مخلص بندوں سے سچا اور پکا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سچا اور پکا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے سارے احباب اور جملہ متعلقین کو اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما، اپنے نیک و مخلص بندوں میں داخل فرما. ہمارے سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما، ہماری ساری حاجتیں پوری فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو اب تک گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے معاف فرما، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اللہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ عافیت نصیب فرما. جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا یا لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما، سب کی نیک مرادیں پوری فرما، سب کی دعائیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.